ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی حقیقی معنوں میں اور صحیح معنوں میں محبت اور الفت عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا اور نیکی کی دعوت بھی دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا عنوان ہوتا ہے جس کا نام ہے یا ایہا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو۔ ایک قول کے مطابق 88 مقامات پر، 88 مقامات پر اللہ تعالی نے یہ ارشاد عطا فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ یوں مومنین اور مومنات کے لیے دیگر بیانات بھی قرآن کریم میں آئے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت حلم کہ وہ مجرموں کو، گناہگاروں کو فوراً اس کی گرفت نہیں فرماتا، انہیں مہلت عطا فرماتا ہے، اور حلم کے جو عدد ہیں وہ بھی 88 ہیں۔ تو یوں یہ ایک بڑی پیاری مناسبت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے عاشقان رسول جو یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ان تک یہ ہمارے مدنی پل پہنچتے ہیں، تو قرآن کریم میں جن مقامات پر براہ راست یہ ذکر کیا گیا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ قرآن کریم میں ان مقامات کو دیکھیں گے اور اسے پڑھیں گے؟ اس میں بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے پیارے مضامین ہیں جن کی خود تفصیل بھی میں اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے تو کہیں یہ اس میں اتنے خوبصورت مضامین ہیں، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر، خود اگر ان کے مضامین کی طرف اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور مزید پڑھنے کا آپ کا دل کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے ایمان والو کہہ کر کہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کا ادب، ان کی عظمت کا بیان فرمایا کہ رائنا نہ کہو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب آپ پڑھیں گے یہ سورہ بقرہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کرنے پر ارشاد فرمایا تو کہیں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا وہاں پر آپ کو بیان ملے گا، کہیں پر احسان جتا کر وغیرہ اس طرح انداز سے آپ اپنے صدقات کو باطل نہ کریں، یعنی اپنے صدقات کی حفاظت کے لیے یہ بیان ملے گا، اسلام میں مکمل داخل ہونے کا بیان بھی آپ کو ملے گا، اس اپنی کمائیوں پاک کمائیوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ سود کے بارے میں بڑی واضح آیات کریمہ اور بڑے واضح ارشادات آپ کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی انشاءاللہ تعالی ملیں گے. اسی طرح عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ بھی آپ کو وہاں پر پڑھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان بھی آپ کو ان مقامات پہ ملے گا. انصاف پر قائم رہنا اور گواہی دینے سے متعلق، اسی طرح وضو کا بیان، پھر ایک مقام پر مسلمانوں کو وسیلہ ڈھونڈنے کا بیان بھی آپ کو قرآن کریم میں ان مضامین کے تحت ملے گا، جو آپ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں بھی دیکھ سکیں گے. اسی طرح آپ کو شراب کے حرام ہونے کا بیان سورہ مائدہ میں مل جائے گا. اسی طرح بے فائدہ سوالات نہ کرنے کے حوالے سے اور ایسی باتیں جن میں مطلب فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح کا بیان بھی کہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے بھی الحمدللہ کہ آپ کو یہ اسی عنوان کے تحت جو میں عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے تحت آپ کو یہ بیان بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان بھی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ملے گی. اسی طرح نماز اور عبادت کی ترغیبات کے حوالے کے ساتھ ساتھ گھروں میں داخل ہونے کا بیان، دیکھیں قرآن کریم کتنا عظیم رب کا کلام ہے کہ یہ زندگی کے کتنے پہلو اس وقت میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، جس میں رہنمائی اس انداز پر بھی ہو رہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی گھر میں داخل ہونے کا جو انداز اور گھر کے حوالے سے جو ایک گھر گرستی ہے اور ایک سوشل ایک میٹر ہے، فیملی میٹر ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو رہنمائی ملے گی اور اس کا بیان انشاءاللہ آپ کو سورہ نور میں ملے گا. اسی طرح صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا بیان سورہ احزاب میں آپ دیکھیں گے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور آپ کے مکان عالی شان میں اگر جیسے صحابہ کرام علی مردوان کی حاضری ہوتی تو اس میں بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہونا چاہیے تھا، اس طرح کا ادب اور امہات المومنین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بیان سورہ احزاب میں ہم دیکھ اور پڑھ سکیں گے. اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک کی کیا بات ہے کہ مسلمان ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس بات کا فرمایا گیا ہے کہ میرے حبیب پر درود بھیجو، بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ آیت کریمہ الحمدللہ ایک مسلمان کثرت کے ساتھ اس کو سننے کا موقع ملتا ہوگا، تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ کو سورہ احزاب میں یہ آیت کریمہ کے حوالے سے بھی بیان مل جائے گا. اسی طرح عمل کی حفاظت اور ریاکاری سے بچنے کے حوالے سے تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ حجرات میں کئی مطلب ایسے مضامین قرآن کریم میں ملیں گے. سورہ حجرات اور سورہ مجادلہ میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مضمون ملے گا. اسی طرح اسلامی معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں دفاتر میں، گھروں میں آتے جاتے ہوئے، رشتے دار، خاندان، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں میں رہتے ہیں، ہے نا، کیسے رہنا چاہیے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا تعلق ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا جذبات رکھے، اس کے عیبوں کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے، تو اس کی غیبت کے بارے میں، بدگمانی کے معاملے میں، اس طرح تقوی پرہیزگاری کے معاملے میں کس چیز کو فضیلت حاصل ہے، اس حوالے سے یہ مضامین آپ کو ملیں گے الحمدللہ سورہ حجرات کے اندر جو 26 پارے کے اندر ہے. تو وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے تو ایک اسلامی معاشرہ اور ایک مدنی معاشرہ، ایک پرامن معاشرہ، خوبصورت معاشرہ کیسے بن سکتا ہے. الحمدللہ اس کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے سورہ حجرات جو پارہ 26 ہے وہاں آپ اس کو پا سکیں گے. اسی طرح مجلس کے آداب اور مجلس کے حوالے سے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مضامین ملیں گے. اسی طرح قیامت کی تیاری، قبر کی تیاری کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو جو ارشاد فرمایا، اس کو آپ سورہ حشر میں دیکھ سکیں گے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں مال و اولاد کے حوالے سے کہ مال و اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، سورہ منافقون میں یہ بیان ہے. اسی طرح اپنے گھر والوں کے حوالے سے کس طرح کا ذہن ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور پھر اس کا ذکر آپ کو سورہ تحریم میں ملے گا. خالص توبہ کا بیان بھی آپ کو سورہ تحریم میں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام قرآن کریم سے مدد لینے کے ایک کاش ہمیں عادت نصیب ہو جائے. وہ کیا بات ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں؟ ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اتنے زیادہ علم والے لوگ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل ذکری، تو پوچھو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو علم والوں سے پوچھنے کا الحمدللہ یہاں پر ذکر ہوا ہے. پھر علماء کے فضائل آپ کو قرآن کریم میں پڑھنے کو ملیں گے، جس سے عالم بننے کی، علم دین حاصل کرنے کی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. یہ مضامین انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے تو بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اسی طرح نماز کے بارے میں بیان، زکوٰۃ کے بارے میں بیان، پھر جو قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بیان. تو بڑا مطلب کہ ایک معاشرے کو پرامن بنانے کا، معاشرے کو خوشحال بنانے کا، گھر کو خوشحال رکھنے کا ذکر، جیسے سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے مطلب کہ میاں بیوی سے متعلق، جیسے سورہ احزاب میں دیکھیں گے تو پردے سے متعلق، جو آج بے پردگی کی اس قدر وبا پھیلی ہوئی ہے اور بے پردگی کو بہت زیادہ جیسے کہ وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بہت عام کیا جا رہا ہے، اور مطلب کہ پردہ جیسے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے جیسے بوجھ تصور کیا جا رہا ہے، اور پردے کا جو ایک غلط تصور بیان کیا جا رہا ہے. اور خود بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں گا کہ کلمہ پڑھنے والے، خود کو مسلمان کہنے والے، جس بے باقی کے ساتھ بے پردگی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے پردگی کو یہ مطلب کہ ہوا دے رہے ہیں، اور بے پردہ اور مطلب عورتوں کو بے پردہ کرنے کا گویا کہ کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، انہیں چاہیے کہ سورہ نور کی تلاوت کریں، انہیں چاہیے کہ سورہ احزاب کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں. صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا نہ کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تفسیر سورۃ الجنان پڑھ لیں. یہ تفسیر سورۃ الجنان کی ایک جلد میں نمونے کے طور پر میرے پاس موجود ہے. آپ تفسیر پڑھیں. دیکھیں ڈیفینیٹ بات ہے، جب آپ دنیا کا کوئی قانون پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قانون کو پڑھتے ہوئے اس کی تشریح ضرور پڑھتے ہیں. یہ آپ چاہے کورٹ کے میٹر کو پڑھیں چاہے کسی بھی میٹر کو پڑھیں، تو آپ ڈیفینیٹلی اس کی تشریح کو ضرور پڑھتے ہیں کہ اس لکھنے کا مقصد کیا ہے. خواہ آپ صحافی ہیں، خواہ آپ وکیل ہیں، خواہ آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ تاجر ہیں، یا آپ اجیر ہیں یعنی ملازم، آپ جو بھی ہیں، یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ پر تشریحات کی ضرورت پڑتی ہے. یار اس بات کی وضاحت کیا ہے، اس بات کی وضاحت کیا ہے. ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جو آپ نے جو پڑھا ہوگا، ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، پھر اس کی ایک پوری تشریح ہوتی ہے، اس کی پوری وضاحت کی جاتی ہے. اس کے بغیر تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں پڑھتا. تو ہم مطلب کہ 25-25-30-30 سال تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی بغیر تشریح، بغیر وضاحت کے ہم ان کتابوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے جن کو پڑھنے میں ہم نے 25-25-30-30 سال گزار دیے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کریم تو سیکھا ہی کہاں ہے جیسا سیکھنا چاہیے تھا، اس کو سمجھا ہی کہاں جیسا سمجھنا چاہیے تھا. تو اس کی تشریح کی، اس کی تفسیر کی ضرورت تو ڈیفینیٹ پڑے گی ہمیں. اور جو ہاں مطلب جو عربی نہیں ہے، اسپیشلی ہم جیسے لوگ ہیں، عجم کے ہیں، پاک و ہند کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، اور کئی سے دنیا بھر کے ممالک ہیں، ہماری تو لینگویج ہی عربی نہیں ہے اور قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ چاہیے، ترجمہ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو، اور بالکل ڈوبا ہوا ہو کہ یہ قرآن تو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت کر رہی، آیت کریمہ بیان کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، پھر اس کی وضاحت فرماتے تھے، ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کرتے تھے، جو آپ کا مقصد واسط، آپ کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے. لہذا میں تمام عاشقان رسول سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ برائے کرم اپنے طور پر محض اسلام و دین کو سمجھنے کے بجائے، جو کہ کوئی لوجک نہیں ہے، آپ کسی بھی کام کو سمجھنے کے لیے اس کے ماہر، اس کے پروفیشنل بندے سے رابطہ کرتے ہیں،
اس سے بات چیت کرتے ہیں.
زندگی بھر آپ نے مطلب کہ پانی کا، بیسن کا، نلکے کا استعمال کیا، آپ اپنا گھر کا نلکا خود صحیح نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کا چولہا خود صحیح نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو پلمبر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بچپن سے لے کے اب تک جوتا پہنتے ہیں، آپ اپنا جوتا خود صحیح نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو مطلب کہ جوتا صحیح کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، اتنی قابلیت ہمارے اندر نہیں ہے. ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے. اسی طرح اور اعلیٰ کام کی طرف جائیں، بڑے سے بڑے کام کی طرف جائیں. بلڈنگ بنانی ہے، اگر آپ کا مقدمہ ہے تو آپ کسی اچھے وکیل کا انتخاب کرتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہے تو اچھے بلڈر کا انتخاب کرتے ہیں، کلر کرانا ہے تو اچھے برانڈیڈ کلر کمپنی کا بھی انتخاب کرتے ہیں. جو بھی چیز لگانی ہے آپ اس کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا یا اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کا انتخاب کرتے ہیں. جب اسلام اور دین کو سمجھنا ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، مگر اسلام و دین کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹلی لازمی طور پر ہمیں اس فرد کی ضرورت پڑے گی جس کی زندگی اسلام و دین کو سمجھتے پڑھتے پڑھاتے گزری ہے. ایسے عاشقان رسول، علماء و مفتیان کرام آپ کو الحمدللہ اس معاشرے میں ملیں گے. آپ ایک بار ان کے پاس زانو تلمس کر تو مطلب جیسے وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہو گیا تھوڑا سا، آپ ان کے پاس مطلب بیٹھ کے تو دیکھیں، ان کے پاس جا کر تو دیکھیں، ان کے ساتھ بات کر کے تو دیکھیں کہ اس کا مطلب مجھے مطلب سمجھا دیجیے، کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. اپنی قابلیت، اپنی علمیت، اپنی کوالیفیکیشن یا اپنی چرب زبانی اور مطلب بولنے پر ناز مت کریں. یہ زبان نے بڑوں بڑوں کو پھنسایا ہے. میرے آقا سیدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ کے ارشاد فرماتے تھے کہ اس نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے. یعنی اس زبان کی آفت سے ہمارے علماء نے، ایون ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں ہمیں کئی ارشادات عطا فرمائے ہیں. اللہ کرے کہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے اسے سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور آپ اسے اپنی مطلب کہ قبر و آخرت کے حوالے سے بہتر طریقے سے لیں. ظاہر میں آپ کو جب عرض کر رہا ہوں تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے آ کر ڈائریکٹ پوچھیں یا مجھ سے معلومات کریں. الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، دار الطلعہ سنت بھی الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے. ہم عوام ہیں، ہم علماء نہیں ہیں، ہم علماء نہیں ہیں. ہماری زندگیاں اس طرح علمی دین کے اصول میں نہیں گزری. ہم کچھ موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے ہمیں کہ نماز فرض ہے، زکات فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب کے اوپر، روزہ فرض ہونے کا ہمیں کچھ پتہ ہے. لیکن بتائیے، نماز فرض ہونے کا پتہ ہمیں 25-25-30-30 سال سے ہے، مگر نماز پڑھنے صحیح نہیں آتی. ابھی پچھلے دنوں کچھ پروفیشنلز لوگ آئے تھے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں، ان کے ساتھ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ہمارا مدنی مکالمہ ہوا تھا، میرے ساتھ ہی مدنی مکالمہ ہوا تھا. تو وہ مشہور لوگ تھے، پروفیشن سے شعبے سے ان کا تعلق تھا. نماز پر گفتگو کافی ہو رہی تھی. 1.5-2 گھنٹے کی ایک کمپریہنسو ڈسکشن کے بعد میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کی مطلب بات کو داد دیتا ہوں. انہوں نے اس بات کو ریئلائز ضرور کیا، اس بات کو تسلیم ضرور کیا کہ ہم نماز تو پڑھتے تھے لیکن پوری گفتگو کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہمیں نماز پڑھنے صحیح نہیں آتی. انہوں نے ریئلائز کیا، یہ ان کا بڑا پن تھا. مطلب ہر کوئی یوں تسلیم نہیں کرتا، اسپیشلی جو مشہور آدمی ہوتا ہے جسے دنیا جانتی ہے، وہ اتنی جلدی ایڈمٹ نہیں کرتے اپنی مسٹیکس کو. بٹ دے ایڈمٹڈ کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا، اور میں ان کو واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور کرنا بھی چاہیے اس چیز کو اپریشیٹ. تو یہ ایک اچھی چیز تھی، بہت اچھی سائن تھی. لہٰذا ہم 25-25-30-30 سال ہو گئے ہیں، ہم نماز، ہم کو پتہ ہے فرض ہے، ہم نماز پڑھتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتی، روزے رکھتے ہیں مگر ہمیں روزے رکھنے نہیں آتے، جس پر زکات فرض ہے وہ زکات دیتے ہیں مگر ان کو زکات صحیح دینے نہیں آتی، لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں مگر صحیح معنی میں حج کرنے نہیں آتا. اس میں بھی ہو سکتا ہے میری باتیں سن کر بعض وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کو لگے گئے، یار اس کو سچا سب کچھ آتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. آپ علم دین سیکھ کر جا کے تو دیکھیں. اب میں آپ کو میرے جیسا آدمی جس کی اتنی اچھی انگلش نہیں ہے، آپ کو اگر میں انگلش کے لکھ کر دوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ عمران فلاں ورڈ میں آپ کی پروننسیشن غلط ہے، عمران فلاں ورڈ میں آپ کی سپیلنگ غلط ہے، یہاں ای کی جگہ پر آئی آتا، یہاں پر ڈبل ای کا استعمال کر لیتے، یہاں پر ای کی جگہ اے کا استعمال کر لیتے، یہاں پر فلاں چیز جو ہے نا وہ سائلنٹ ورڈ میں آتی ہے. آپ مجھے سمجھا دیں کیونکہ آپ نے انگلش سیکھی ہے. آپ نے انگلش سیکھی حالانکہ مجھے بھی تھوڑی وہ انگلش ورڈ ہی انگلش ہے, میں انگریزی تو نہیں کہہ رہا ہوں, تو آپ مجھے میری اصلاح کرتے تو میں تھوڑی آپ سے لڑتا الجھتا کہ نہیں یار آپ کو آتا ہے تو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا, جبکہ انگلش بولتے بولتے مجھے بھی زندگی کا قصہ گزر گیا, لیکن میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اتنی پراپر انگلش نہیں آتی اور میں اتنا زیادہ انگلش بولنے والا آدمی نہیں ہوں, تو تسلیم کرنے میں کیا آ رہا ہے, تو جو چیز میں نے صحیح سیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں میں بحث کیوں کروں, تو جس کو اچھی طرح آتی ہے وہ مجھے اگر ٹیچ کرے گا ڈیفینیٹلی مجھے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور یہ اخلاقیات میں سے بھی ہے. تو اسی طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں مطلب الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ بس ایک چیز ہم نے نہیں سیکھی ہے, ہم نے موٹی موٹی باتیں تھوڑی بہت آتی ہیں, جیسے میں تھوڑے بہت موٹے موٹے ورڈ بول لیتا ہوں تو اس کا مطلب تھوڑی کا مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ کوئی بہت اسلام و دین کی تھوڑی بہت باتیں جانتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اس کی باریکیوں کو بھی جانے, اور اس نے اسلام و دین کو کم پڑھا ہے, مغرب کو زیادہ پڑھا ہے, ماڈرنزم کو زیادہ پڑھا ہے, مادیت کو زیادہ پڑھا ہے, روحانیت کو کم پڑھا ہے. آپ پڑھیں کشف المحجوب, آپ دیکھیں دیگر مطلب کے تصوف کی کتابیں ہیں, ایک سے احیاء العلوم امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی آپ اس کا مطالعہ کریں, اور قرآن کے کریم کے ساتھ ساتھ جو میں نے تفسیر صلاۃ الجنان آپ کو بیان کی ہے, میرا تو مناجی مشکات شریف کی پوری شرح ہے وہ دیکھیں, اس سے بخاری شریف کی حدیث بھی ہے, مسلم شریف کی حدیث بھی ہے, ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے, اور دیگر مستند جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کی احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس کو مشکات شریف کہتے ہیں, اور بڑی مستند یہ حدیث کی کتاب کہلاتی ہے, تو اس کی شرح پڑھ لیں. میرا تو مناجی مفتی احمد ارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھی, اردو میں موجود ہے, بازار میں ملتی ہے, اور اس کی شرح بھی موجود ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھیں, حدیث کی شرح بھی پڑھیں, فقہی احکام ہوتے ہیں بارِ شریعت کو دیکھیں اس کی طرح, اور الحمدللہ مقتدۃ المدینہ سے فقہ کے متعلق ظاہری احکام کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں جس کو فقہ کہتے ہیں اس کی کتابیں پڑھیں, تو یوں مطالعہ ہمارا ہوگا تو ہمیں کچھ اسلام و دین کے حوالے سے احکام کی سمجھ بھی حاصل ہوگی, اور چونکہ یہ کتابوں کا مطالعہ ہمارا ہوتا نہیں ہے, بڑی اوپر اوپر کی ہمارے پاس تھوڑی بہت معلومات اسٹڈی ہوتی ہے, لیکن چونکہ پروفیشن بہت بڑا ہوتا ہے, بعض اوقات بعضوں کا نام بہت بڑا ہوتا ہے, لہٰذا وہ باتیں بھی بڑی کر جاتے ہیں, مگر ان کی باتیں واضح طور پر ڈائریکٹلی اسلام و دین کے واضح احکام سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. اس میں آپ کو خود اپنی قبر و آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی آپ کو چپ کرانے والا ہو یا نہ ہو, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے, جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ یہ بات کیوں کی, کس سے پوچھ کر کی, کتنا علم تھا تمہیں, کیا جواب دیں گے. اس لیے میری بات کو برا ماننے کے بجائے آپ جو بھی اس طرح کا جو بھی طبقہ دنیا اور معاشرے میں جی رہا ہے, میں ان سب سے مت نتیجہ کرتا ہوں, خواہ بزنس مین ہیں بڑے جو بھی آپ ہیں, یا چھوٹے آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں جو بھی ہیں آپ, آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز مت نتیجہ کرتا ہوں, اسلام و دین کو صحیح سمجھنے کے لیے پراپر وقت دیجئے, اور کہاں کیسا وقت دینا ہے اس پہ میں نے تھوڑی بہت وضاحت کر دی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, برا مت مانیے گا, اور ہو سکے تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عندیل تاری ضلع ضیاکور سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کا قرآن پاک پڑھنے کا جی نہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کا قرآن پاک پڑھنے کو جی کرے, جواب ارشاد فرما دیجئے اور دعائے مغفرت سے نواز دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
آمین وعیاکم. اس کے لیے میری مدنی التجا ہے امام غزالی علیہ رحمت الوالی کی تعلیمات کا جو میرے ذہن میں جو یادداشت ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کرے, کہ گناہوں کی آلودگی میں نیکیوں کی توفیق ملنا یہ ایک مسئلہ ہے, تو گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک صاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے کہ نیکی کی توفیق اللہ ہی عطا فرماتا ہے, تو رب کو راضی کرے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے, میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے, میں مسجد میں نہیں آ پا رہا ہوں یا مسجد میں نہیں بیٹھ پا رہا ہوں مجھے توفیق نہیں مل رہی ہے, اور نیکی کی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے, نیکی بچانے کی توفیق بھی اللہ عطا فرماتا ہے. تو بندہ اپنے رب سے دعا کرے, یا اللہ میں تیرے پاک کلام کو پڑھنے کا میرا جی چاہتا ہے, نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے, قرآن پڑھنے والا بن جاؤں جی چاہتا ہے, مولا کریم میری توبہ قبول کر, مجھے گناہوں سے پاک کر, میرے دل سے گندگی دور کر, میرے دل کا زنگ دور کر, اور یوں ہمت کر کے، تکلف کر کے، کوشش کر کے، جس طرح مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، آپ کو سستی ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کاروبار نہیں چھوڑتے، نوکری نہیں چھوڑتے، آنا جانا نہیں چھوڑتے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، بہت سارے کام کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس طرح بس لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس ہو سکے تو اس کو پڑھیں، اور شیطانی وسوسوں سے بھی خود کو بچائیں اور ہمت کریں. اللہ نے چاہا تو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج موت کی یاد و قرآن کریم کی تلاوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں جہرآباد سے بول رہا ہوں، ناصر آباد. تو میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے فون میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو انسان کو رفع حاجت کے لیے واش روم بھی جانا ہوتا ہے، تو کیا یہ کس حد تک درست ہے کہ آدمی واش روم میں جائے پاکٹ میں اگر فون ہو تو کیا اس کے لیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو آپ فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیر.
دیکھیے، پاکٹ کے اندر اگر آپ کا موبائل فون ہے تو اس کو تو لے کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپلیکیشن کھلی ہوئی ہے، اسکرین پر بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، تو اس کو کلوز کر دیں، اس کو بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد اس کا وہ جو سسٹم ہے وہ آف کر دیں، اور پھر جیب میں لے کر جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موبائل فون کے ذریعے میں نے عرض کی ہے کہ موبائل فون میں جب یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو، اسی صورت میں جو آپ نے پوچھا تھا. کال چلائیے.
نگرانی شورا کے بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن مجید کو اگر سپیڈ سے پڑھنا سیکھیں گے تو کس طریقے سے قرآن مجید کو سپیڈ سے پڑھنے کی رفتار پیدا کریں؟ کہ دعا کریں، اور میری والدہ کی طبیعت تھوڑی ناسازی، میری والدہ کے لیے صحت تندرستی کی دعا کی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مگر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. تیزی سے پڑھنے کے حوالے سے قرآن کریم کو، اس میں اغلاط یعنی غلطیاں ہو جانے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، لہذا اچھے قاری سے پہلے قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں، اور پھر جو ایک رفتار قاری صاحب سے مشورے سے جو آپ کی جو طے ہوتی ہے اس کو طے کریں، اور پھر اس پر بھی قرآن کریم سنا کر دیکھیے کہ اس میں بھی کہیں لفظوں کو چبا جانے کا، یا مطلب کہ جو اس کے قواعد ہیں اس کو قواعد کو چھوڑ دینے کا تو کہیں وہ الزام نہیں آ رہا، تو اس کے بعد پھر آپ کسی اچھے قاری سے مشورہ کر کے پھر آپ اس طرف چلیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کو کچھ آگے لے کر بڑھتا ہوں، جیسا کہ ابھی ابتدا نہیں، یا ایہا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں سے متعلق آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے. قرآن کریم میں سود کا بیان بڑا واضح طور پر آیا ہے، بڑا واضح طور پر آیا ہے، اور سود جیسی لعنت کو جس انداز سے قرآن کریم میں اس لعنت کو ختم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معاملے حدیث سے جو بیان کی گئی ہیں کتابوں میں، وہ بیان کرنے جیسی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں کچھ وضاحت کی طرف جاؤں، سود سے متعلق جو آیات کریمہ قرآن کریم میں ہیں اے ایمان والو کہہ کر، آئیے وہ اور اس سے متعلق جو بھی آیات کریمہ ہمارے پاس موجود ہیں پہلے ان آیات کریمہ کو سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بعد میں اس کی جو بن پڑتی ہے اس کی وضاحت کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں جو میرے پاس موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گناہگار بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو
ماشاءاللہ 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 میرے رب کا کلام کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی کتنے واضح طور پر میرے رب کریم نے سود کے متعلق ارشادات عطا فرمائے ہیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو سود کی لائن سود کی نحوست سے پاک فرمائے یہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آیات کریمہ کو ایک ساتھ ہم نے کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی آپ نے سنا تو سب سے پہلے سود سے متعلق جو آیت کریمہ آپ نے جو شروع میں سنی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے متعلق بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو امید اس امید پہ کہ تمہیں فلاح ملے یعنی کہ سود یہ جو ہے نا دو نہ کھاؤ ضروری ہے کہ اس کی میں وضاحت بھی کر دوں یہ دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ جو یہاں ارشاد فرمایا گیا اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا اس سے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی غالباً اس وقت بھی شاید کوئی صورت موجود ہو میری اتنی وہ یاد جو پڑتا ہے اس کے حساب سے عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ سود بڑھا دیا جاتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے تو ایسا مطلب کہ چیزیں بھی رائج ایسا ہے نا رائج اس طرح کا کہ اگر وہ نہ کرے تو اس طرح کی چیزیں کر دی جاتی ہیں جی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو کہا جاتا ہے، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے. تو دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متعلق ارشاد عطا فرمایا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں سے اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. اس کے بعد جو مزید جو آپ نے آیت کریمہ سورہ بقرہ کی حوالے سے سنی ہے، آیت نمبر 275 276 278 ان آیات کریمہ میں بھی یہ بیان موجود ہے. 275 سے آگے چلتا چلا رہا ہے بیان. تو سود کا جو حکم ہے وہ سود حرام قطعی ہے، سود حرام قطعی ہے. قرآن کریم کی آیت سے اس کا حرام ہونا قطعی ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اسے حلال جاننے والا یہ کافر ہے. اللہ ہم سب کو سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے. اب جو آیت کریمہ آپ نے جو سنی تھی وہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرمائے، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے روز نہ کھڑے ہوں گے، مگر کیسے؟ میں نے قیامت کے روز کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آصف نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو. یعنی اس کی یہ جو چال ڈھال ہوگی نا، یہ خود وہ چال ڈھال ایسی ہوگی کہ اس سے دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوگی. اچھا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے. اس کے متعلق آیت کریمہ اور یہ حکم نازل ہوا. آج بھی بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا کلام کرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو، ان دونوں کے فرق کو بھی فقہا اور جب آپ کتاب پڑھیں گے تو بڑے واضح احکام اس کے موجود ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے. اچھا، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. اللہ ہلاک کرتا ہے سود. اب دیکھیں یہاں کتنا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یم حق اللہ الربا و یربی الصدقات. یہ یاد کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. سود کا انجام یہ ہلاکت ہے. یہ اتنی بات اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے، سود کا جو الٹیمیٹلی جو انجام ہے نا وہ ہلاکت ہے، وہ بربادی ہے، وہ تباہی ہے. یہ سود نہ کبھی آباد تھا نہ یہ کبھی آباد کر سکتا ہے. سود ہے ہی برباد، اس میں پڑنے والا بھی برباد ہی ہوگا. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بظاہر سود لے کر بندہ گاڑی والا بن جاتا ہے اور تھوڑا خوشحال نظر آنے والا بن جاتا ہے، کچھ مکان والا بن جاتا ہے، اس کا بزنس بڑھ جاتا ہے، اس کی فیکٹریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی مشینیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی بظاہر پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اس کا بظاہر بزنس والیم بڑھ جاتا ہے، اس کا معاشرے میں بظاہر اسٹیٹس بھی بڑھ جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، سب کچھ بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کا انجام تباہی و بربادی ہے. کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک فرماتا ہے اور خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو سود میں پڑنا خود کو ہلاکت، بربادی، پھر اللہ نہ کرے طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے علام، طرح طرح کے صدمے، طرح طرح کی مصیبتیں، پھر لڑائی اور جھگڑے، اولاد چھوڑ کر چلے گی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں چیز تباہ ہو گئی، فلاں چیز برباد ہو گئی. ان سب کے پیچھے اگر جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں آگے اس کا عرض کرتا ہوں. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا جس کی آیت کریمہ اور ترجمہ بھی آپ نے سنا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. پھر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو. اب خزان الرفان میں صدر الرفاظین مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں، یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی گراں قدر سودی رقمیں یعنی بہت ساری سودی رقمیں دوسروں کے ذمے باقی تھیں. اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کا مطالبہ بھی واجب الترک ہے، اس کو بھی چھوڑ دو جو رہ گیا، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں ہے. یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا. اب جو ارشاد فرمایا یہ بڑی ڈرانے والی بات ایک اور آ رہی ہے، وہ یہ ہے پھر اگر ایسا کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، جنگ کا، کون جیت سکتا اللہ اور اس کے رسول سے لڑ کر، ناممکن ہے، محال ہے. اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچو نہ تمہیں نقصان ہو. صدر الفاظی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یہ وعید اور تحدید میں مبالغہ اور تشدید ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ ڈرایا جا رہا ہے، بہت زیادہ اس میں مطلب کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یعنی کسی کی مجال کے اللہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے. چنانچہ ان اصحاب نے اپنے سودی مطالبے چھوڑے اور یہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہم نے کیا تاب، اور تائب ہوئے. تو میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول سے جو خدا نہ خواستہ اپنے گھر پہ، اپنے کاروبار کے معاملے میں، اپنے روزگار کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اگر آپ سود کے کسی بھی معاملے میں مبتلا ہیں، مہربانی کریں رات سونے سے پہلے، یعنی اب اگلا لمحہ گزرنے سے پہلے ایک تو سچی توبہ کر لیجئے ابھی اسی وقت، اور نیت کر لیجئے، پکا وعدہ ارادہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ارادے کو ظاہر کیجئے کہ جو کچھ سود ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں اور میں سود سے پاک زندگی گزاروں گا، سود سے پاک کاروبار چلاؤں گا، سود سے پاک گھر بار چلاؤں گا. اگر کار سود میں ڈوبی ہوئی ہے فارغ کر دیجئے، اگر موٹر سائیکل سود میں ڈوبی ہوئی فارغ کر دیجئے، جو بھی سود کا جس پر سایہ پڑا ہوا ہے اس کو فارغ کر دیجئے. مہربانی کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی بہت خوشحال اور بڑی عمدہ طریقے سے گزرے گی. حدیث پاک بھی سنتے چلتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں. اب جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اچھی پروموشن کی ان کو لالچ ملتی ہے، اچھی کمیشن کی ان کو لالچ ملتی ہے، انہیں اچھے اسٹیٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کی لالچ ملتی ہے، کیا ملتا ہے؟ سود. اور معاذ اللہ اگر اس حدیث پاک کے کسی بھی حکم کے تحت وہ داخل ہوتا ہے تو یہ دیکھیے کہ یہ سب بڑا گناہ میں برابر ہیں. پھر لعنت فرمائی گئی ہے ان کے اوپر. ایک اور حدیث سنیے کہ سود کا گناہ 73 درجے اس میں سب سے چھوٹا یہ کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اللہ کی پناہ. ایک اور حدیث پاک میں ہے سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے تھے. گھر کتنے بڑے بڑے ہوتے، گھروں کے مانند بڑے تھے. ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، کہ اب بھی آپ سود سے باز نہیں آئیں گے. اس قدر مطلب دنیا کی تباہی ہے ہی ہے، مگر سود خور اور سود میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے جو آخرت اور قبر اور حشر کی جو تباہی اور بربادی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. پھر اس کا ایک اور میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ سود جسے ہم لیتے ہیں نا، سود پر قرض. اب جائے ایک شخص جب آپ کو سود پر قرض دیتا ہے، سود پر پیسے دیتا ہے، سود پر آپ اسے کوئی لین دین کرتے ہیں، اب وہ آپ کی جو یہ جو منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے جو آپ ان کو ریٹرن کر رہے ہیں، ڈیفینیٹ یہ ان کی آمدنی ہوتی ہے. اب آمدنی اس کو مل رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو قرض دینے والا کب چاہے گا کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اس کو پوری پیمنٹ کر دیں گے، اس کی تو منتھلی انسٹالمنٹ بند ہو جائے گی، اس کی تو مہینے کی آمدنی بند ہو جائے گی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سود پر قرض دینے والا گویا کہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ یہ شخص کبھی کھڑا نہ ہو، یہ شخص کھڑا ہو جائے گا، یہ مطلب ترقی کر جائے گا تو میری یہ پیمنٹ واپس کر دے گا اور یہ میری انکم ختم. یہ بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے اور ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب دیکھیں آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ وہ قرض جس کے متعلق بڑی فضیلتیں آئی ہیں, قرض دینا, قرض کی کثرت کرنا, جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے حوالے سے, پھر قرض معاف کرنے کے حوالے سے. اب ہوا کیا کہ سود کی لعنت نے یہ قرض کا جو انداز تھا وہ بھی ختم کر دیا. اب کوئی بھی آپ کو یوں مطلب قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی کتنا نفع دو گے؟ قرض پر زیادتی سود ہے, کتنا نفع دو گے؟ اب نفع پر آپ کو قرضہ مل رہا ہے, ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. لوگوں کے دلوں سے رحم چلا گیا, لوگوں کے دلوں سے محبت اور پیار چلا گیا. پھر کیونکہ اب ادارے آپ کے انویسٹمنٹ, آپ کے اس فائنینس پیسوں پر آپ کو سود دے رہے ہیں, آپ کو نفع دے رہے ہیں, سودی نفع دے رہے ہیں, نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پیسہ, یہ دولت, یہ سوچ کر کہ یہ سیکیور ہو جائے گی, یہ محفوظ ہو جائے گی, آپ نے کیسے ادارے میں داخل کروا دیا جہاں سے آپ کو بیٹھے بیٹھائے سود پر نفع مل رہا ہے, سودی نفع مل رہا ہے. پیسہ مارکیٹ سے نکل کر چلا گیا اداروں کے اندر, اور اداروں میں جانے سے یہ ہوا کہ آپ کی جو انڈسٹری تھی اس کا پہیا جام ہو گیا. کیونکہ جب مارکیٹ سے فائنینس نکل جائے گا, پیسہ نکل جائے گا اور وہ ایک جگہ اسٹک ہو جائے گا, جب پیسے پر پیسہ کما رہے ہوں گے نا لوگ, نوٹوں پر نوٹے کما رہے ہوں گے, تو لوگ بزنس میں نہیں لگائیں گے, کہ بزنس میں ایک رسک فیکٹر ہے. لیکن بے خرید و فروخت اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مطلب کہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں تجارت کے, کاروبار کے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کے. لیکن لوگ ان سب کو چھوڑ کر اپنے رقم کو سودی اداروں میں جمع کروا کر اس کو سود کھا رہے ہیں. اچھا سود کی اور بھی کئی اقسام ہیں, اسپیشلی جو گولڈ مارکیٹ میں جو کام کرتے ہیں یہ شرعی رہنمائی لیں کہاں کہیں سود میں پڑ جاتے ہیں. تو سود کی یوں اقسام بھی ہیں, بزنس کمیونٹی اگر اس چیز کو نہیں جانتی, جسٹ ناٹ اونلی ون کائنڈ آف سود, یہ ایک ہی سود کی قسم نہیں ہے. سود کی اور کئی صورتیں بن جاتی ہیں جس کے لیے آپ کو شرعی رہنمائی لینی پڑے گی کہ کہاں کمینڈمنٹ, کہاں ڈیلنگ, کہاں پر قرضے پر لین دین کا معاملہ یہ مجھے سود ہی نفع میں مبتلا کر سکتا ہے. لہذا میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اللہ پر توکل کریں. جو مین چیز جو آپ کو اس سے نکلنے سے شاید روکتی ہوگی وہ دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ میری آسائش میں کمی آ جائے گی, میری مطلب کہ جو سہولیات زندگی جو مجھے میسر ہے اس میں کمی آ جائے گی. آپ غور کیجئے کہ آپ اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے, جن آسائشوں کو پانے کے لیے, وہ قبر و حشر و قیامت اور جنت کی جن نعمتوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں, یہ کتنی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. کل کی کوئی تاریخ آپ کو کسی حادثے کا شکار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اور آپ مر کر قبر میں اتر سکتے ہیں. اس وقت یہ دنیا کی آسائش کیا کام آئے گی؟ قبر و حشر و آخرت کا وہ سفر آپ کا شروع ہو چکا ہے, کیا کریں گے آپ؟ دنیا کی اس عارضی زندگی, وہ بھی حرام کی کمائی کے ساتھ, آسائشیں لینے کا کس نے آپ کو مشورہ دیا ہے؟ کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ حرام کے ذریعے آسائشیں حاصل کریں, حرام کے مال کے ذریعے آپ سہولت حاصل کریں؟ کانٹوں پر بھی کبھی کسی کو نیند آتی ہے, حرام کی آمدنی کانٹے ہی تو ہیں. اللہ کرے اس کی چبھن ہمیں محسوس ہونے شروع ہو جائے. دوسری بات کہ اللہ پر توکل کریں. آپ دیکھیے کہ جو سود میں اور حرام کام میں ان طرح پھنسے ہوئے ہیں, وہ یہ دیکھیے کہ میں حرام کر رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اور مطلب اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ اعلان جنگ ہے. میں اتنے ناجائز, حرام اور اتنی مطلب کے غیر شرعی کام میں مبتلا ہوں, اس کے باوجود بھی مجھے رزق تو مل ہی رہا ہے نا, رزق تو اللہ دے رہا ہے. تو جب میں اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں اور مجھے رزق مل رہا ہے, جب میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو مجھے وہ رزق نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وقتی طور پر آزمائش آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم بے نیاز ہے. اگر یہ وقتی آزمائش ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے, اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے, اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے, تو اگر اس طرح آزمائش سے گزر کر آدمی اپنی ایمان کی سلامتی اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ قبر و حشر کی تیاری کرتا ہے, تو مدینہ مدینہ, آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا آپ کو اللہ پر کما حق کہو توکل نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے کہ نہیں میں یار یہ جاب چھوڑ دوں گا جہاں سودی کاروبار ہے یا سودی معاملہ ہے تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا؟ اللہ کے لیے اگر ہم حرام کام چھوڑتے ہیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے لیے یہ حرام کام چھوڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خود کو سپرد تو کر دو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خود کو اس کے سپرد تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندے کو ضائع فرمائے گا؟ بھول ہے ہماری، نادانی ہماری ہے. بارہویں پارے کی ابتدائی آیات میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رزق دینے کا مالک ہے، وہ ہمیں وہ رزاق ہے، ہم اس کی مطلب کہ اس پر بھروسہ کریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں جاتا. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس پرندے کی طرح رزق دیتا ہے جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا، ضرور ہے اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے وہ نادان اسلامی بھائیوں جو سودی اور حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑ دو. میں تو فیملی ممبرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کے شوہر، آپ کے والد، آپ کا بھائی اگر اس طرح کسی سودی کام میں، سودی کاروبار میں، سودی معاملات میں مبتلا ہیں، آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ مشورہ کریں، کہیں کہ چھوڑ دیں، ہمیں حرام نہیں کھلائیں، آپ بھی حرام نہ کہ ہمیں بھی حرام نہ کھلائیں. ایک فیملی کا میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ دونوں نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے تھے، اور یہی نیکی اور نیکیوں بھرا راستہ اور نیکیوں بھرا ماحول ان کی دونوں کی شادی کا سبب بھی بنا. بڑی خوشحال زندگی تھی، نوکری کرتا تھا لڑکا اور گزارا ہو رہا تھا، محبت تھی، پیار تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی دوران انہیں ایک پھول سا بچہ بھی عطا فرمایا، بڑی خوشحال خوشباز زندگی وہ گزار رہے تھے. عورت ہوتی ہے، اچانک عورت کے ذہن میں کچھ خیال آیا کہ فنا جگہ سے ایک آفر آئی، اگر ہم وہاں پر رقم جمع کروا دیں جو تھوڑی بہت جمع کی ہے، یا ادھر ادھر سے تھوڑا قرضہ لے لیں گے تو وہاں دے دیں گے تو یوں یوں ہو جائے گا، یہاں سے یوں نفع ملے گا. تھا سودی معاملہ. مرد نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ پیدا کی لیکن وہ سلپ ہو گیا، اور پھر دونوں میں اتفاق ہو کہ چلو ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ اپنی رقم کچھ ادھر ادھر سے لے کر سب کٹ کرا کر دے دی سود پر، سودی نفے پر. اور شروع شروع میں ان کو ملا، تھوڑے حالات ان کو اچھے ہوتے نظر آئے، خوشحال ہو گئے، تھوڑا گھر بھی سیٹ ہو گیا، اور کھانا پینا اور زندگی ان کے نزدیک آسائشوں والی ہو گئی، سہولتوں والی ہو گئی. اچانک وہاں سے آمدنی کا آنا بند ہو گیا، وہاں سے قرضوں کا بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں سے گھریلو مسائل شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے، پریشان سے پریشان ہوتے چلے گئے. اب جب گھر میں غربت اور پریشانی جب آتی ہے نا تو اتفاق بھی اڑ جاتا ہے. اب ان میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کو کاٹنے لگے، ایک دوسرے کو جھاڑنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ان کی لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور وہ اس کے بیزار، وہ اس سے بیزار، عورت اس پہ چڑھائی کرے، میں تو بس گئی، کس کے پلے بن گئے، یہ وہ ہے اس میں وہ، مطلب کہ اس نے کہا کہ میں بھی کیا کروں، وہ سامنے سے چیخنے لگا، وہ سامنے سے چلانے لگی، نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے تم مجھے طلاق دے دو. اس نے کہا جا تجھے طلاق دی، اور یوں کر کے اس نے اس کو واقعی پوری طلاق دے دی. جیسے اس کو طلاق دی تو وہ تو اکی بکی رہ گئی، لڑکا بھی اکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ عقل پر غصہ غالب آ گیا، جذباتی ہو گئے، بچہ رونے لگا، اور آخر کار عورت کے کہتے ہوئے چلی گئی کہ نیکی نے ہمیں ملایا تھا، سود نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا. یوں سودی گھر برباد ہو گیا، بچہ رول گیا. اس میں میں ایک مدنی پھول ضرور عرض کر دوں، جب عورت اس طرح کی کسی بد اخلاقی کی طرف اتر آئے نا، اور چیخنا چلانا یا ضد بحث کرنا شروع کر دے، میں اپنے اسلامی بھائیوں کو، مردوں کو مشورہ دیتا ہوں، وہاں سے ہٹ جائیے، چلے جائیے، چپ ہو جائیے. آپ بھی سامنے چیخنا چلانا شروع کریں گے، گھر کا امن پارا پارا ہو جائے گا. البتہ میں کسی بھی اسلامی بہن کو یہ ضرور میں تاکید کروں گا کہ شوہر کے آگے اس کو چیخنے چلانے کی اور اس طرح مطلب ضد بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. شوہر شوہر ہوتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور اگر خدا نہ خاصا کبھی شوہر غصے میں آ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، کوئی اس طرح کی اس کے ساتھ کوئی وہ معاملہ ہو رہا ہو، تو میری اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ بالکل خاموشی ساتھ لیں، سامنے نہ کر. یاد رکھیے ون سائڈ جنگ کبھی بھی لمبی نہیں چلتی، دونوں طرف سے فائرنگ ہوگی تو جنگ بڑھ جائے گی، ایک طرف سے سیز فائر ہو. میں دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اول تو دونوں لڑے نہیں، جھگڑا نہ کریں، اسباب پر غور کریں، آخر وہ سبب کون سا جس کی وجہ سے آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ سبب کون سا جس کی وجہ سے آپ میں نااتفاقی ہو رہی ہے. اگر مرد دیکھے کہ سبب میں ہوں تو وہ اپنے سبب کو دور کرے، عورت دیکھے کہ سبب میرا ہے تو اپنے سبب کو دور کرے تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. البتہ اس گھر کو تباہ کرنے میں سود کار فرما تھا اور سود کی وجہ سے گھر تباہ برباد ہو گیا. کہ آج آپ بیٹھ کر مشورہ کر کے کیا سود سے نجات نہیں پا سکتے؟ ایسا نہیں کہ جب کوئی مجھے ملے گا تب میں کروں گا. اس کو ہم گویا کہ یوں سمجھاتے ہیں, گویا کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ اللہ پہ ایک چوٹ کر رہا ہوں, گویا کہ اب اللہ تعالیٰ سے کنڈیشن کر رہے ہیں, یا اللہ تو حلال دے گا تو میں حرام چھوڑوں گا, تو حلال نہیں دے گا تو میں حرام نہیں چھوڑوں گا. یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ جرت ہے. بندہ ہو کر اپنے رب و اپنے مولا سے کنڈیشن کرتا ہے, چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے چھوڑنے کا فرمایا اس کو چھوڑ دے, سیدھے سانس بعد میں لے پہلے اس کو چھوڑ دے, اور حلال پر ہاتھ رکھے, اللہ کی رضا پر ہاتھ رکھے, جنت پر ہاتھ رکھے, آخرت کی بہتری پر ہاتھ رکھے, اور حلال رزق کمانے کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے دروازے کھولے گا کہ اس کی عقل دنگ رہ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ جو دروازہ کھلے اس میں سے آمدنی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو. مثال کے طور پر اگر اس نے 50,000 روپے چھوڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سامنے اس کو 25 مل رہے ہوں, مگر یاد رکھیے گا میرا حسن ظن ہے, اور آپ یقین کر لیجئے گا, آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے گا, آپ پھر مجھے کہیے گا کہ عمران تمہاری بات صحیح تھی یا غلط تھی. انشاءاللہ آپ کو صحیح ثابت ہوگی. آپ حرام کے 50 چھوڑ دیں, حلال کے 25 پر ہاتھ رکھیں, اللہ تعالیٰ اس 25 میں اس 50 سے زیادہ برکت دے گا, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین, یہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کا پریکٹیکل ہے, لاکھوں کا پریکٹیکل ہوگا. اب دیکھ لیجئے جو بھی حرام کما کر ناجائز کما کر جو اپنی آمدنیاں بڑھاتے ہیں ان کو سکھ نہیں ملتا, چین نہیں ملتا, کما کر بھی نہ کمانا یہ سے. اور جو حلال کماتے ہیں خالص وطن تقوی والے جن کی آمدنی ہے, پرہیزگاری والے جن کی آمدنی ہے, جس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہے, ان کا عموماً اماؤنٹ کم ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس میں خوشحالی دیتا ہے, اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. یہ اس رب کی قدرت ہے, اس رب کی رحمت ہے, اس رب کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو قطرے میں سمندر جتنی تاثیر ڈال دے پیاس بجھانے کی, اور سمندر سے چاہے تو قطرہ جو پیاس بجھا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سمندر سے وہ تاثیر چھین لے. سود پر چونکہ ہمارا معاشرہ بری طرح مبتلا ہے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی مطلب کہ سودی معاملات ہیں, چاہے ملکی ہوں, سرکاری ہوں, غیر سرکاری ہوں, پرائیویٹ ہیں, جو بھی ہیں, فیملی ممبر کے ساتھ ہیں, جو بھی, اللہ کرے کہ سود سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے, اور ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں سود کا نام و نشان بھی نہ ہو. میں امید کرتا ہوں, اللہ کرے کوئی ایسے عاشقان رسول ہوں, کوئی ایسے درد بھرے ہوں جو اس میں مبتلا ہوں, وہ توبہ کر چکے ہوں اللہ سے ڈر کر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کر چکے ہوں اور سود چھوڑ چکے ہوں, اور جو خدا نہ خواستہ اس کے قریب جانے کی بھی سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بس آج سے ارادہ ختم کر دیں. کم میں گزارا ہو لیکن حرام میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کی عورتیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جب ان کے مرد گھر سے نکلتے تھے تو بیوی اور بچیاں کہتی تھیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ہمیں حرام نہ کھلانا, ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں, جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گی. اور جو اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے ان کو راحتیں مہیا کرنے کے لیے, ان کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حرام کماتے ہیں, بڑے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آسائشیں لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے حرام کماتے ہیں, سود میں پڑ جاتے ہیں, رشوتوں میں پڑ جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ روایتوں کے مضامین ہیں کہ یہ پھر گھر والے, خاندان والے, اہل خانہ قیامت کے روز اس کے خلاف اللہ کے حضور مقدمہ دائر کریں گے, اور اس کی نیکیاں بھی لیں گے, اپنے گناہ بھی لا دیں گے, اور اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین نہ سکھانے اور انہیں حرام کھلانے کے جرم میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دے گا. جن گھر والوں کے لیے ہم نے جو حرام کماتے ہیں, جن گھر والوں کے لیے آپ نے حرام کمایا ہوگا, قیامت کے دن وہی گھر والے چھوڑ کر ایک طرف ہو جائیں گے. اس کو ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ میں نے تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا. مگر قیامت کا معاملہ بڑا عجیب ہے, ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا, ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہو, نہ شوہر بیوی کو دے گا نہ بیوی شوہر کو دے گی, بھلے دنیا میں کتنی محبتیں قائم کر لی جائیں, نہ ماں بیٹے کو اولاد, نہ ماں باپ کو دیں گے نہ ماں باپ اولاد کو دیں گے. یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر, جو دنیا میں ہیں, آخرت کا معاملہ نیکیوں پر بڑا اس کا انحصار ہے. ایک نیکی ہمیں جنت میں داخل کروا سکتی ہے, اور ایک نیکی کی کمی ہمیں جہنم میں داخل کروا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، بے حساب مغفرت سے نوازے، اور جو بھی سود، رشوت اور حرام کمائی کے ذرائع ہیں اللہ تعالی ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں فیضان مسواک جاری رہے گا، اپنے وضو میں مسواک کا استعمال رکھیں، یہ منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا سبب ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو مختلف مواقع پر مسواک کا استعمال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو آپ بھی مسواک کو استعمال کرنے کی عادت رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلہ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، جن کی کالز نہیں لے سکے معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اچھی نیتوں پر ثواب عطا فرمائے اور ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی اللہ ہمارا مقدر کر دے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا یا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا یا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.